عليه السلام لن ترسل بعد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد، اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين، على الخصوص على محمد سيد المرسلين وآله الأطيبين الأطهرين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تو ہماری گفتگو جس کا عنوان لقاء اللہ در ولایت امام حسین علیہ السلام، اس حوالے سے ہم نے کچھ مقامات اور منازل کو طے کیا، اور جیسا کہ یعنی کہ ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ گفتگو اگر اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی جائے تو بہت ڈیپ لیولز تک جاتی ہے، آسان گفتگو نہیں ہے. لیکن ہم نے اس بات کی پوری ایفرٹ کی کہ جتنے بھی لوگ اس کو سماعت کریں، ظاہر ہے کہ وہ تفسیر قرآن یا زبان عرفان دونوں سمجھنے سے عام طور سے لوگ قاصر ہوتے ہیں، تو اس انداز سے گفتگو کی جائے کہ جو زیادہ سے زیادہ حضرات کی سمجھ میں آ سکے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کا انہیں فائدہ ہو سکے. یعنی اس کو ہم ان چیزوں کو ہم اپنی عملی زندگی میں نافذ کر سکیں، امپلیمنٹ کر سکیں. یہاں پر جو ایک بنیادی طور سے یعنی رائٹ فرام دا بگننگ جو ایک آپ کہہ لیں کہ سوچ اور فکر میں جو ایک تھوڑا سا فرق پیدا کرنا پڑتا ہے، وہ یہ کہ زیادہ تر ہم لوگوں کا طریقہ کار یہ ہے، اسپیشلی ریلیجن کے مسئلے میں، کہ اگر آپ دیکھیں بالکل آنیسٹی کے ساتھ، تو ہماری اپنی زندگیوں کا ایک سیٹ پیٹرن ہوتا ہے جو کہ زیادہ تر ہمارے مادی معاملات یا مادی مسائل یا مادی زندگی کے اراؤنڈ ڈیولپ ہوا ہوتا ہے، اور باقی اس میں جتنی بھی دین کی باتیں ہیں ہم ان کو سائڈ میں یا پیریفری میں لے کے چلتے ہیں، اور اس توقع پہ کہ میری دنیا پر اس کا پازیٹیو اثر پڑے گا. میری مین ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ میری دنیا میری دینی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے زیادہ بہتر ہو جائے گی، اور ایز این ایڈڈ بونس مجھے جو ہے نا مرنے کے بعد کی زندگی بھی میری آن دا گراؤنڈز آف ایٹ دا لیول آف مادیت یعنی مادی زندگی کے ہی جیسی اچھی زندگی مجھے بعد میں بھی مل جائے گی. تو وہ جو پہلو ہے دین کا کہ جس کے لیے تمام انبیاء آئے ہیں اور جنہوں نے قربانی دی، انبیاء اور اوصیاء علیہ السلام نے، وہ قربانی یہ تھی کہ ہماری سوچ کو مادی نقطۂ نظر سے یا مادیت کے قید خانے سے باہر نکالا جائے. وہ نہیں ہو پاتا، یعنی جو مین پرابلم ہے وہ چیز اچیو نہیں ہو پاتی. ہم یعنی ہم ویسے تو دنیا میں ہیں ہی, مطلب میٹیریل پورے ڈومین کے اندر, لیکن ہم اپنی آخرت کو بھی کھینچ کے اسی میں لے آتے ہیں, اس مادیت میں ہی لے آتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ہر قوم کے پاس اپنے اپنے ایک ریچولز اور کسٹمز کا ایک پورا سلسلہ ہوتا ہے. جیسے ہمارے پاس عزاداری سب سے زیادہ ہے, ایسی دنیا میں ہر ایک کے پاس ہے, ایسا نہیں ہے کہ اس قسم کی چیزیں خالی ہمارے پاس ہیں, سب کے پاس ہیں. اور وہاں سب کے پاس ایک ہی پرابلم ہے کہ وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے نا, ان کا نیٹ آؤٹ پٹ یا محصل جو ہے نا, وہ آپ کی دنیا کے گرد ہی گھوم رہا ہوتا ہے. مطلب چاہے حضرت عیسیٰ ہوں یا رسول خدا ہوں یا امام علی اور امام حسین ہوں, آپ اگر کسی کی بھی تعلیمات کو حقیقت میں جا کے دیکھیں گے تو وہ تعلیمات آپ کو ہمیشہ پوائنٹ کرتی ہیں اس محدود زندگی سے باہر نکلنے کے لیے. اور ان کا مین فوکس یہی ہوتا ہے کہ نہ تم خالی اپنے بدن اور بدن کے تقاضوں کے اندر بند ہو یا اس حد تک ہو, اور نہ تمہاری زندگی جو ہے وہ فقط اس میٹیریل دنیا کے اندر بند اور محدود ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں بھی یعنی کہ ہم نے جس بات کو پوائنٹ آؤٹ کرانے کی کوشش کی وہ یہی کہ جب ہم امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں اور اپنا ایک کافی بڑا وقت اس میں صرف کرتے ہیں, تو ہمارے لیے بھی اس بات کا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کیا امام حسین علیہ السلام نے جو کچھ بھی کیا فقط اس کا مقصد ایک عزا کا برپا کرنا تھا, یا امام حسین علیہ السلام دنیا کے تمام عالی مرتبت انسانوں کے طریقے سے انسانیت کو کی رہنمائی کر کے کسی اور مقام تک لے جانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمارا یعنی کہ اگر ہم کچھ عقل اور سمجھ استعمال کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس عنوان سے غور کریں. تو بہرحال یہ میں نے تھوڑا سا خلاصے کے طور پر, تو ہم نے جس چیز کو اخذ کیا وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام کی حرکت یا جہاد یا قربانی کا بنیادی مقصد ہے لوگوں کو یا انسانیت کو ان کے اعلیٰ ترین مرتبے تک پہنچانا. اور اعلیٰ ترین مرتبہ کیا ہے کہ جب انسان اور خالق انسان کے درمیان پردے کم سے کم رہ جائیں. یہ بالکل سادہ الفاظ میں انسانیت کا کمال ہے کہ جب انسان اپنے اور اپنے رب کے درمیان پردوں اور حجابات کو ہٹاتا چلا جائے, اور یعنی اس طریقے سے ہو کہ خدا کی صفات انسان میں جھلک رہی ہوں. اس مرحلے کو آپ کہہ سکتے ہیں لقاء اللہ, جس کو ہم نے بیان کیا سورہ فجر کی آیتوں میں کہ لقاء اللہ کا معنی یہ ہے کہ انسان کی بندگی کا لیول وہ ہو جائے کہ جب خدا اس کو کہے کہ یہ میرا عبد ہے, اور انسان اس مقام تک ترقی کرے, اس جگہ پر رہے جس کو خدا کہے کہ یہ میری جنت ہے, اس مقام حیات کو, اس گھر کو پا لینا اور اس بندگی کے لیول کو حاصل کر لینا, یہ لقاء اللہ ہے. تو اس سے ہم ایک بات سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی بھی چیز کنڈیشن بیسڈ ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ لازمی اور ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کسی خاص مقام پر ہوں. تو یعنی لقاء اللہ کے مرتبے کو پانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان مرے اور برزخ میں جائے اور برزخ کے بعد قیامت اس کے لیے واقع ہو. اگر یہ ایک درجہ ہے, اگر یہ ایک حالت ہے, تو یہ حالت انسان کو اس زندگی میں بھی مل سکتی ہے. اور یہی کربلا کا جو ہے سب سے یعنی موسٹ پاورفل جو اس کا ڈیمونسٹریشن اور مینیفیسٹیشن ہے وہ یہی ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے انسان کیسے ان مراحل کو طے کر کے اس کمال تک جا سکتا ہے کہ جہاں تک بہت سارے لوگ مرنے کے بعد اور آخرت میں پہنچنے کے بعد بھی نہیں پہنچ پائیں گے. اس زندگی میں رہتے ہوئے وہ سب کچھ کیسے اچیو ہو سکتا ہے, اور اس کے لیے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, السلام علیکم, اس کے لیے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کو ایک نظام اور ایک فارمولے کے تحت اچیو کیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ کوئی جیسے ہم یہ کہیں کہ کوئی میریکل نہیں تھا, या कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जिसके पीछे कोई सिस्टम ना हो। अगर कोई भी चीज एक निजाम के तहत कायम होती है तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है, उसका सबसे बड़ा फायदा ये हासिल होता है कि आप उसको किसी भी दौर में रेप्लिकेट कर सकते हैं। देखें, अगर मौजज़ा है, इस बात पे खास तौर से गौर कीजिएगा, अगर कोई शय फ़क़त मौजज़ा है, आपके पास उसको दोहराने का कोई मौका नहीं है। आज आप दरिया में 12 रास्ते बना सकते हैं, इतनी बड़ी आग को ठंडा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से कि रसूल खुदा ने मिसाल के तौर पर जंगों में जो हिकमत अमली इस्तेमाल की, जिस तरीके से पैगंबर खुदा ने दीन की तबलीग की, वो एक निज़ाम के तहत था वो काम, उसको आप हर दौर में रेप्लिकेट कर सकते हैं। अब इस बात के फ़र्क को समझ रहे हैं? तो अगरचे कि हम मोजज़ात पर खुश ज़्यादा होते हैं, लेकिन मोजज़ात का हमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मोजज़ा फ़कत एक दौर में ज़ाहिर हुआ और ख़त्म हो गया, आप उससे इस्तेफादा नहीं कर सकते। लेकिन वो सब कुछ जो एक निज़ाम के तहत होता है और आपको बताया जाता है और आपके सामने डेमोंस्ट्रेट किया जाता है, उसे हर दौर में अचीव किया जा सकता है। तो अब जो कुछ भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़रिए से जो कुछ हुआ, अगर वो एक मौजज़ा था तो आप सिर्फ उसका ज़िक्र कर सकते हैं, उसकी याद बना सकते हैं, उससे अपने लिए कुछ भी नहीं निकाल सकते। और अगर वो एक निज़ाम के तहत था वो जितना कुछ भी हुआ, तो फिर यकीनन आप उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए किसी न किसी दर्जे पर उन तमाम बरकतों को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी गुफ्तगू की बुनियाद है, ठीक है। इस कंसेप्ट को ना भूलिएगा कि हम उस पूरे सिलसिले को एक मोजज़े के तौर पर नहीं कबूल कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसी हरकत है, एक ऐसा मुजाहिदा है, एक ऐसी मूवमेंट है कि जो एक निज़ाम के तहत है और जिसको मैं और आप और हर इंसान अगर समझ ले तो उसको अपनी ज़िंदगी में ला सकता है, इम्प्लीमेंट कर सकता है। और वो फॉर्मूले की जो कोर एस्पेक्ट है वो मैंने आपको क्या बताया था, मोहब्बत हक का बीज बो देना कुलूब में, जो काम इमाम हुसैन ने किया, उसकी रीजंस भी मैंने आपको बता दिए थे कि मोहब्बत हक क्या काम करती है, उसका फ़ायदा क्या है, उसकी हकीकत क्या है। और फिर जब हमारे पास दूसरा सवाल आया कि यानी क्या वो कल्ब जिसमें मासूम मोहब्बत हक का बीज बोएं, क्या उस कल्ब को भी किसी खास हालत में होना ज़रूरी है, ठीक है। यानी बिल्कुल इसी तरीके से कि जब आप किसी भी ज़मीन में बीज बोते हैं कि बाग लगाएं, तो क्या सिर्फ बागबान का हाथ और बीज चाहिए होता है या ज़मीन की हालत भी दरकार होती है, ठीक है, ये भी एक सवाल है ना। तो यानी क्या अगर हाथ इमाम का हो तो क्या उसका मतलब ये होता है कि हर बंजर वीरान ज़मीन में वो बीज डाल सकते हैं? इस बात की गुंजाइश खुदा ने मासूम के लिए भी नहीं रखी है। तो ये एक बात अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए हमें कि अगर वो चीज़ के जो हिदायत है, अगर हिदायत का दरख्त लगाना है तो मासूम के पास भी खुदा की तरफ से ये गुंजाइश नहीं है कि जैसी ज़मीन वो डाल दो वो उगाएगा उसमें से दरख्त। और अगर ये बात होती तो हर नबी के अराउंड एक भी काफिर नहीं रहता, एक भी काफिर मुशरिक मुनाफिक नहीं रहता, दुरुस्त। तो यहां पर जो हमारे पास दूसरा मरहला आया वो ये कि उस कल्ब की जमीन को कैसा होना चाहिए। तो उस मरहले को हमने कल तय किया कि उस कल्ब में क्या सिफत होनी चाहिए, बुनियादी तौर से करामत, करामत नफ्स। और करामत की तारीफ जाहिर है फिर समझना ज़रूरी है। तो उसके लिए कल मैंने आपके सामने कोई ख़ास मतलब समझे कुरानी आयतों से या अहादीस से गुफ्तगू नहीं की थी, मैंने सिर्फ आम ज़िंदगी से मिसालें आपको दी थी कि ताकि आप करामत के मायना को अच्छे तरीके से समझ लें। آج انشاءاللہ ہم اس کو تھوڑا سا قرآن کی زبان میں حدیث کے ذریعے سے اور اس کو الیبوریٹ کر کے آگے چلتے ہیں، اور پھر آخر میں انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام کے کلمات پر میں آج کی گفتگو کو ختم کروں گا کہ آپ نے کرامت کو کس طریقے سے ڈیفائن کیا ہے۔ جب ہم قرآن کی طرف آتے ہیں، کرامت کا مطلب بیسک ڈیفینیشن میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ کرامت کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس میں پستی اور گھٹیا پن نہ پایا جائے وہ کریم ہے۔ قرآن میں خدا نے رب کو کریم کہا، رسول کو کریم کہا، اور دونوں قسم کے رسول۔ دونوں قسم کے رسول کون تھے؟ ایک وہ رسول جو خدا سے وحی لے کر زمین تک آتا ہے، اور ایک وہ رسول جو اس وحی کو وصول کرنے کے بعد انسانوں کو بتاتا اور پہنچاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو رسول بھی دو ہیں، ملائکہ میں سے رسول اور انسانوں میں سے رسول۔ ان دونوں کو خدا نے کریم کہا، دونوں کو۔ جس کتاب کو بھیجا قرآن، اس قرآن کو کریم کہا۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کرامت ایک پرمننٹ فیچر ہے ان تمام ہستیوں اور پرسنالٹیز میں کہ جن کا تعلق خدا سے ہے، جو خدائی نظام کو کسی بھی طریقے سے ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان سب کی ایک مشترکہ صفت کیا ہے؟ کرامت۔ ٹھیک ہے، اور کل میں نے گفتگو ختم کی تھی اگر آپ کو یاد ہو اس جگہ پر، کہ اگر آپ اس نظام خلقت کو دیکھیں، جب میں نے کہا تھا چار عناصر آگ پانی مٹی ہوا، ان سب کی بنیادی خصوصیت کیا ہے؟ کہ یہ گندگی وصول کر کے خود پاک رہتے ہیں اور دوسرے کی گندگی کو پاک کر دیتے ہیں، جو نفس کریم کی بنیادی ترین صفت ہے۔ تو یعنی کرامت جو ہے وہ آپ کے نیچرل سسٹم آف لائف میں بھی بلٹ ان ہے۔ یہاں سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ایک جو اب یعنی آج کی حد تک ہمارے پاس دو نکات ہیں کہ جو انشاءاللہ میں امید کروں گا کہ آپ لوگ یاد رکھیں گے تاکہ ہماری کرامت کی گفتگو ایک حد تک مکمل ہو جائے۔ پہلا یہ کہ قرآن کی زبان سے اگر ہم بات کریں یا قرآن کی لینگویج کو دیکھیں تو کرامت کے مقابلے میں، ان کنٹراسٹ ٹو کرامت، کرامت کی ضد، اپوزٹ، دناعت کو قرار دیا ہے۔ دناعت کا لفظ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ سمجھیں گے، دناعت، دنو، یہ دو سینس میں آتا ہے۔ اس کا مطلب، ایک مطلب اس کا ہوتا ہے پست، لو، اور ایک مطلب ہوتا ہے اس کا جو چیز آپ سے قریب ہو۔ ٹھیک ہے، پست یا قریب، اور جو لفظ دنیا ہے وہ اسی دنوں سے ہی نکلا ہے، اسی سے ریلیٹ کرتا ہے، کیونکہ دنیا، جس دنیا میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، حیات دنیا، اس دنیا میں یہ دونوں صفات پائی جاتی ہیں کہ یہ ہم سے قریب بھی ہے اور پست بھی ہے۔ ٹھیک ہے، پست کس اعتبار سے؟ کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، خدا نے ہم کو جس زندگی میں بھیجا اس کو کیا کہا؟ کہ یہ لوئسٹ آف دا لو ہے، اسفل سافلین ہے۔ تو یہ اگر عوالم کے، ورلڈز کے ڈفرینٹ اسٹینڈرڈ سے کمپیئر کیا جائے تو یہ دنیا سب سے لو ہے، سب سے پست ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ کل ہم نے، ظاہر ہے کہ ہماری زبان جو ہے وہ ناقص ہوتی ہے، اس کے اندر پرابلمز ہوتی ہیں، اور قرآن کی زبان میں وہ مسائل نہیں ہیں۔ قرآن کی زبان بہت ایکیوریٹ ہوتی ہے، بہت پرفیکٹ ہوتی ہے۔ میں نے کل سمجھانے کے لیے ایک لفظ استعمال کیا تھا کرامت کے مقابلے میں، رزالت یا خصاصت یا خباست۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن نے کرامت کا اپوزٹ رزالت کو نہیں قرار دیا ہے، کیونکہ خدا نے کسی بھی چیز کو رذیل نہیں پیدا کیا ہے۔ رزالت اور خباست وہ شے خود اپنے اندر پیدا کرتی ہے۔ صحیح، یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ ایون ان چیزوں کو کہ جس کو، یعنی کچھ حیوانات ہیں جن کو نجس قرار دیا گیا، لیکن وہ رذیل اور خبیص نہیں ہے ذاتاً، ہماری ریلیشن شپ سے نجس ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے لیے وہ نجس ہیں، کہ ہم ان سے قریب نہ ہوں، ہم ان سے استفادہ نہ کریں، لیکن وہ بذات ہی خبیث و نجس نہیں ہے کوئی بھی چیز. ٹھیک، تو کرامت کے مقابلے میں کیا ہے؟ دناعت، دنو، دنیا. اچھا، دنیا کو قرآن کریم نے کیسے ڈیفائن کیا؟ ظاہر ہے کہ اس میں نہیں، آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا بھی کہ جو تعریفیں ہم اکثر بیان کر چکے ہیں، کہ دنیا کو دو بس میں لفظ بیان کرتا ہوں. ایک، دنیا کے بارے میں کہا کہ متاع قلیل ہے. ٹھیک، متاع قلیل، یعنی اگر یہاں پر کسی قسم کا کوئی سرمایہ ہے بھی تو وہ انتہائی نیگلیجبل ہے. قلیل کا مطلب نیگلیجبل، اتنا کم کہ وہ مقدار میں ہی نہ آئے، گنتی میں ہی نہ آئے، اس کو کہتے ہیں قلیل، متاع قلیل ہے. اور دوسرے جو دنیا کی ڈیفینیشن بیان کی وہ یہ کہ یہ لعب و لہو کے سوا کچھ نہیں ہے. درست، کہ دنیا جو ہے وہ سوائے لعب و لہو کے کچھ نہیں ہے، اور اگر اس میں کوئی سرمایہ ہے تو وہ متاع قلیل ہے. اب یہاں سے ہمارے پاس فوراً ایک نتیجہ برآمد ہوتا ہے، وہ یہ کہ جو شے متاع قلیل ہو اور سوائے لعب و لہو، لعب و لہو کا مطلب کیا ہے؟ خیالی، تصوراتی. ٹھیک، جس کی مین کوالٹیز یہ ہوں، کیا وہ کریم ہو سکتی ہے؟ اب یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہے. اور اس سوال کی اہمیت کیوں ہے؟ اس سوال کی اہمیت اس لیے ہے کہ ہم حیات دنیا کے اندر موجود ہیں. ہمارے لیے یہ پاسبلٹی نہیں ہے کہ ہم حیات دنیا کو اگنور یا نگلیکٹ کر دیں. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی کہ ہم یہ نہیں کہہ کہ حیات دنیا کو شن آف کر سکتے کہ بھئی میرا تو اس سے تعلق ہی نہیں ہے. یہ تو ممکن نہیں کہ تعلق نہ ہو. یعنی ایک شے متاع قلیل بھی ہے، ایک شے لعب و لہو بھی ہے، اور آپ کو اس کے ساتھ کنیکٹڈ بھی رہنا ہے ٹل اے سرٹن ٹائم پیریڈ. اب پرابلم یہ ہے کہ پھر آپ اس کو کس طریقے سے لے کے چلیں گے، کیسے ہینڈل کریں گے؟ تو اس لیے یہ اگنوریبل پرابلم نہیں ہے، اس کو باقاعدہ اس مسئلے کو ہمیں حل کرنا پڑے گا. ٹھیک، تو اب ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ حیات دنیا، وہ دنیا کی زندگی جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہ کریم نہیں ہے، اس میں کرامت نہیں ہے. کیوں کرامت نہیں ہے؟ اس لیے کہ سوائے لعب و لہو کے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کیوں کرامت نہیں ہے؟ کہ اس میں جتنا بھی سرمایہ جمع کر لو تم پھر بھی خسارے میں ہو. ان الانسان لفی خسر، خسارے سے باہر انسان آتا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر انسان خسارے سے باہر آتا ہے، نہ کہ مال دنیا جمع کرنے سے. تو مال دنیا جتنا جمع کر لو تم، لفی خسر. درست، تو یہاں سے جو ہمارے پاس یعنی کرامت کے موانع، کرامت کو روکنے والی چیزوں میں نمبر ون چیز کیا آ رہی ہے ہمارے سامنے؟ خود حیات دنیا. اب یہ ایک بہت عجیب مسئلہ ہے، اب یہ ایک بہت عجیب مسئلہ ہمارے سامنے آ گیا کہ جس زندگی میں ہم ہیں، جو لعب و لہو ہے، اور یہاں کے اگر آپ ویسے بھی سوچنا چاہیں کہ اس دنیا کی پستی، جو امام علی علیہ السلام کا ایک جملہ ہے کہ اس دنیا کی پستی کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ تمام عالم خلقت میں، ان آل دا ورلڈز آف کریشن، یہ وہ واحد مقام ہے کہ جہاں پر خدا کی نافرمانی اور گناہ ہو سکتے ہیں. یہ وہ واحد مقام ہے جہاں شیاطین آزاد ہیں، جہاں ظالمین فساد برپا کر، باقی کہیں کچھ نہیں کر سکتے. یہ کام صرف اس جگہ پہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. ٹھیک، یعنی کہ اس کی پستی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہاں خدا کی نافرمانی ممکن ہے. تو یہ ہرگز ہرگز کریم نہیں ہے. اور جس نے اس سے دل لگایا اور اسے اپنا سرمایہ سمجھا یا بنانے کی کوشش کی، اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کے نفس میں سے کرامت رخصت ہو جائے گی. جس نے اپنا دل اس سے جوڑ لیا، اس لعب و لہو سے، ٹھیک ہے, اس کے مال کو اپنا سرمایہ سمجھنا شروع کر دیا, سب سے پہلے وہ کیا چیز لوز کرے گا؟ کرامت. اور جب کرامت لوز کرے گا تو کس کی صحبت سے سیپریٹ ہو جائے گا؟ رب کریم, قرآن کریم, رسول کریم, اولیاء کرام, ان سب کی الحاق اور ان کی صحبت سے آپ جدائیں. پھر آپ کے ہم نوا, ہم نشین, ہم سفر کوئی اور لوگ ہیں. ٹھیک, اسی لیے اگر آپ غور کریں, آپ غور کریں کہ امام حسین علیہ السلام نے, جیسے ہم مسلسل ایک بات کرتے آ رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے سب سے پہلا کام کیا کیا تھا لوگوں سے کہ ساتھ, کہ اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو موت کے لیے آمادہ ہونا پڑے گا. اگر میرے ہم سفر رہنا ہے تو اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لو کہ مال دنیا میں سے کچھ نہیں ملنا میرے ساتھ, اس سفر کا اختتام موت ہے, قتل ہے. اس سفر کا اختتام جو ہے نا وہ محرومی ہے دنیا کی تمام نعمتوں سے. یہ بات آپ کہہ کر, جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ بات امام حسین علیہ السلام نے فقط شب عاشور نہیں کہی ہے, وقتاً فوقتاً کئی جگہوں پر یہ بات کہی ہے کہ میرے ساتھ چلنے کا نتیجہ یہ ہے. تو اب آپ اگر اس کو اس نظام کے تحت دیکھنا چاہیں تو اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ امام کیوں یہ بات کر رہے ہیں کہ انہیں جس مقام اور جس جگہ تک لوگوں کو لے جانا ہے اس کی نمبر ون ریکوائرمنٹ کیا ہے, کہ وہ دنیا لعب و لہو جو انسان کو کرامت سے دور کرتی ہے اس سے بندے کو باہر نکالا جائے, ورنہ آپ اس سفر لقاء اللہ تک اس کو لے ہی نہیں جا سکتے, وہ پہلا قدم ہی نہیں رکھ پائے گا اس رستے پہ. اچھا, اب یہاں پر اس کی بات کو اور, کیونکہ یہ ہمارے لیے یہ جملے پریشان کن ہو جاتے ہیں نا کہ یہ کیا مطلب ہوا, یعنی فوراً ہمارے دماغ میں کیا بات آتی ہے کہ اچھا اس کا مطلب ہے سب چھوڑو, نکلو گھر سے, باہر نکلو, کسی جگہ جاؤ, تعلقات ختم کرو. دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ انسان اپنی اولاد کو جدا کر دے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان زوجہ کو طلاق دے دے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ گھر میں رہنا چھوڑ دے. ہاں, ایک بات جو ایک ریکوائرمنٹ کے طور پر سامنے آتی ہے وہ سادگی ضرور ریکوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ بات بالکل اپنی جگہ طے شدہ ہے کہ زندگی کو سادہ رکھنا ہے. اور اس کی ایک مثال اگر میں آپ کو دوں تو انشاءاللہ وہ اس سے آپ اور اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے کہ سادگی کی امپورٹنس کیوں ہے. دیکھیں, اگر ایک انسان کو یہ بات پتا ہو کہ میں ایک جگہ پر موجود ہوں فار اے ٹائم بینگ, ایک پرپز کے لیے, لیکن یہ جگہ جو ہے نا یہ ان فیکٹ ایک پریزن ہے, قید خانہ ہے, یہ قید خانہ ہے, اور ایک سرٹن ٹائم کے بعد مجھے یہاں سے نکلنا ہے اور یہ میرے رہنے کی جگہ نہیں ہے, تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ جب اس جگہ پہ موجود ہوں گے کیا آپ اس کی دیواروں پہ پلاسٹر کریں گے, اس کی دیواروں کو سجائیں گے اور مضبوط کریں گے کہ تاکہ جب نکلنے کا وقت آئے تو نکلنے کا راستہ ہی نہ ملے؟ عقل کیا کہتی ہے کہ اس قید خانے کی دیواروں کو کمزور رکھنا چاہیے یا مضبوط اور طاقتور بنانا چاہیے دیواروں کو؟ تو عقل کی بات کیا ہے؟ عقل کی بات یہ ہے کہ اس کو اور سجاؤ, بناؤ, اس پہ خوب چونا گارا کرو اور پلاسٹر کی تہیں کرو کہ جب نکلنے کا وقت آئے تو نکل ہی نہیں پاؤ وہاں سے. تو انبیاء اور اولیاء کی جو زندگی ہم کو نظر آتی ہے سادہ, اس کی ایک بنیادی حکمت ہے کہ جس جگہ کو جہاں رہنا نہیں ہے اس پر یہ ایفرٹ کیوں اپلائی کرنا ہے؟ بھائی وہاں صرف اپنا کام کرو اور جاؤ, اس سے زیادہ اس جگہ کی یوٹیلیٹی کیا ہے؟ کیوں انسان ایکسٹرا وہاں پر اپنی انویسٹمنٹ کرے, اپنی انویسٹمنٹ آگے بھیجو. ٹھیک, تو سادگی ضرور ہے لیکن کٹنگ آف ریلیشن شپ نہیں ہے اس کا مطلب, بلکہ اس کا معنی کیا ہے, وہی اگر ہم محبت کی زبان میں بات کریں کہ ہر تعلق ایک محبت لے کر آتا ہے, ہے نا, ہر تعلق ایک محبت لے کر آتا ہے, تمام تعلقات کی محبتوں کو محبت خدا میں ضم کر دینا, ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है, रिक्वायरमेंट ये है। रिक्वायरमेंट रिलेशंस कट करने की नहीं है, रिक्वायरमेंट ये है कि जो जो भी मोहब्बत जिस जिस ताल्लुक से भी आती है वो सब मोहब्बत खुदा के अंडर में आ जाए। उसकी मिसाल हमारे सामने खुद, क्योंकि हम जिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, तो मैं एक दो मिसालें जल्दी जल्दी दे के फिर आगे बढ़ता हूँ। नंबर वन मिसाल आप गौर कर सकते हैं उस शख्स की कि जो ज़ाहिरन मुसलमान भी नहीं था, उस खानवादे की, छोटे से वहाब कलबी के खानवादे की, कि जो मुसलमान नहीं थे, ईसाई थे, क्रिश्चियन थे, और यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत उनको लाई। वहाँ पर किस चीज़ की तरफ आप तवज्जो करें कि जब वहब शहीद हो गए और शहीद होने के बाद जो उनका कातिल था उसने उनका सर तन से जुदा करके फेंका, तो वहब की माँ ने आगे बढ़कर उस सर को उठा के वापस फेंक दिया कि जो हम राह खुदा में देते हैं उसको वापस नहीं लेते। इनको, इनके पास ये सब कहां से आ गया? यानी ये तो वो खानवादा नहीं था ना कि जो बहुत पहले से मुसलमान, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ये तरबियत थी। उसके अलावा और कहां से आएंगी ये सब बातें और कहां से ये जज्बा पैदा होगा? तो इसको हम मुलाहिजा कर सकते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरबियत क्या थी कि मोहब्बत है। और जो मैंने आपसे पहली दूसरी मजलिस में कहा था कि माँ और बेटे, माँ और औलाद की मोहब्बत से ज्यादा खालिस और पाक कोई मोहब्बत नहीं होती है। लेकिन ये किस बात का मुजाहिरा है कि मेरी तमाम मोहब्बतें मोहब्बत खुदा के मातहत हो चुकी हैं। ये तरबियत है। ये हालत अगर है तो आप फिर तरक्की कर सकते हैं। और अगर नऊज़ु बिल्ला दुनिया की मोहब्बतें खुदा की मोहब्बत में रुकावट बने, फिर वो रास्ता ब्लॉक होना शुरू हो जाएगा, फिर ट्रैवल नहीं कर सकते। और उसकी दूसरी एक मिसाल मैं आपको दूं जो इससे बालातर है, और ये मिसाल मैं इसलिए ख़ास तौर से अर्ज़ कर रहा हूँ आपकी खिदमत में कि हम आम तौर से करबला के इस पहलू को इग्नोर करते हैं कि हम जब इतना ज़्यादा मज़लूमियत की बात कर रहे होते हैं अहले बैत के और खानवादा रसालत की, तो हम उनमें यानी उनके असहाब के हवाले से तो हम ये बात करते हैं कि वो इतने ज़्यादा आला किरदार और खुदा की बारगाह में इतनी कुर्बानी का मुजाहिरा कर रहे थे, और हम खानदान रसालत के बारे में इस तरीके से बात गुफ्तगू कर रहे होते हैं कि जैसे वो बहुत ज़्यादा गम से निडाल और गम से चूर थे। ठीक है, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद जब उस सहरा में आई हैं आप, और जिसको कहा जाता है वक्त शाम गरीबा, उसके बाद यानी उस वक्त जब आपने पहली मर्तबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखा है शहीद हालत में, तो आप आगे बढ़ी हैं, आपने इमाम हुसैन के जसद को अपने हाथों पर लिया है, आसमान की तरफ उठाया है और कहा अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना हाज़ल क़ुरबान, ए अल्लाह हमसे इस कुर्बानी को कबूल फरमा। इससे बड़ी कोई मिसाल हो सकती है अपनी मोहब्बतों को मोहब्बत खुदा में जम कर देने की? ये वो चीज़ है जो हमें अहले बैत से सीखना है। और हम जैसे लोगों के लिए कि जो दुनिया की मोहब्बत की नालायकी में पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं, हमें ये चीज़ें मोजज़ा लगती हैं। सही है, हमारे लिए वाकई मोजज़ा ही हैं, आजिज़ हैं हम इस किस्म के किसी अमल को अंजाम देने से। तो रिक्वायरमेंट ये है, यानी जब हम दुनिया के, जब हम ये बात करते हैं कि दुनिया और दुनिया से ताल्लुक सबसे बड़ी रुकावट है करामत नफ्स को हासिल करने के लिए, तो दुनिया छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप रिलेशनशिप्स कट ऑफ करें या दूसरे की तहकीर करें, तजलील करें, तौहीन करें। नहीं, अपने तमाम ताल्लुकात को रज़ाए इलाही और मोहब्बत इलाही के मातहत कर दें। तो आप करामत के सफर पर, लिकाए रब के सफर पर آگے جا سکتے ہیں, جاری رکھ سکتے ہیں اپنا سفر. اچھا اب پھر میں پھر اس لیول پر آؤں. ظاہر ہے کہ جب ہم ان ہستیوں کی بات کرتے ہیں, ان کے معیار کی بات کرتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے کہ ہم تقریباً اپنے گروووز لوز کر جاتے ہیں. یعنی پھر ہمیں یہ لگنے لگتا ہے, اور یہ ایک بہت پریکٹیکل پوائنٹ ہے, کہ ہم جب مثال کے طور پر امام علی علیہ السلام یا آئمہ کی اس کردار کی بلندی کو دیکھتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں, تو ہمیں کیا لگتا ہے کہ بھئی تو کوئی مماثلت ہی نہیں ہے کوئی. تو لیکن وہاں پر ہمیں جس چیز کو مس نہیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں وہ تمام طریقے تعلیم دیے گئے ہیں جن سے گزر کر ہم اس سے قریب ہو سکتے ہیں. تو اب اگر ہم یہ فیل کر رہے ہیں کہ اب ہمارے اور ان کے درمیان ایک بہت بڑا گیپ ہے, اس کیریکٹر میں بہت بڑا گیپ ہے, اس کرامت میں بہت بڑا فاصلہ ہے, اب اس کو کیسے پر کریں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس بات پر قانع نہیں ہونا چاہ رہے, اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہ رہے کہ ہم شہدائے کربلا کے فضیلتوں سے محروم ہو جائیں. ہم نہیں چاہ رہے کہ یہ ہو ہمارے ساتھ, ٹھیک ہے. ہم اس بات کو قبول نہیں کر رہے کہ ہم خالی دنیا سے ان کا نام لے کے گزر جائیں. جب آپ زیارت عاشور میں جملے پڑھتے ہیں فیا لیتنی کنت معکم, تو واقعاً ایفرٹ بھی تو کریں. جب زبان سے کہہ رہے ہیں فیا لیتنی, کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا, تو خدا کی طرف سے پتہ ہے کہ جواب آئے گا جب میں اور آپ یہ جملے کہیں گے کہ ہم نے تم کو روکا کب ہے کہ تم ان کے ساتھ نہ ہو. یعنی ہم جو فیا لیتنی کنت معکم پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں, جی بڑا ثواب کا ہم نے جملہ, تو خدا یہی کہتا ہے ہم نے تم کو کب روکا ہے, آؤ تم بھی ان کے ساتھ. امام حسین نے صرف شہادت نہیں دی ہے, رستہ بنایا ہے, اس رستے کو پہچان کے تم بھی آ جاؤ, ان کی معیت میں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ, ٹھیک. تو اب ہمارے لیے آگے بڑھنے کا اثر کیا ہے, رستہ کیا ہے, کہ ہمیں اب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ دنیا سے محبت اور دنیا سے تعلق میری کرامت مجھ سے لے جائے گا, ٹھیک ہے, یہ میں نہیں حاصل کر پاؤں گا. تو قرآن کریم نے یہاں پر آپ کو ایک بہت ہی ٹپیکل اور اسٹریٹ فارورڈ رستہ بتایا ہے, کس طریقے سے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں زیادہ صاحب کرامت وہ ہے جو زیادہ صاحب تقویٰ ہے. تو قرآن نے کرامت کو کس سے جوڑ دیا, تقویٰ سے جوڑ دیا, ٹھیک. تو اب ہمیں بات سمجھ میں آ گئی کہ ہمیں کس رستے پہ چلنا ہے, کس پر محنت کرنا ہے, اپنے تقویٰ پر محنت کرنا ہے. تقویٰ کی تعریف آپ کے ذہن میں ہوگی جو ہم نے عرض کی تھی, کہ تقویٰ یعنی, کیونکہ اب ہر چیز کی تعریف سمجھنا ضروری ہے, ورنہ تو وہ صرف لفظ کی شکل میں رہ جاتا ہے, یہی ہماری پرابلم ہے. تقویٰ کا معنی یہ ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے, اپنے اندر اس حالت کا پیدا کرنا کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے, خدا کی نظروں کے سامنے ہوں. اگر کوئی انسان اپنے اندر یہ صفت پیدا کر لے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے, تو کیا وہ کبھی حرام کرے گا, کسی پستی کی طرف جائے گا, کسی کو دھوکہ دے گا, کسی سے خیانت کرے گا, عمر سعد جیسے کام کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا, ٹھیک ہے. وہ خیانت, وہ جھوٹ, وہ فریب, یعنی عمر ابن سعد کی تو وہ پرسنالٹی ہے کہ جس نے خدا تک کے ساتھ فریب کاری کی ہے. کیسے؟ کہ جب عبید اللہ ابن زیاد نے اس کو بھیجنا چاہا کہ جاؤ تم جاؤ کربلا میں فوج کی کمان سنبھالو, تو اسے اچھے طریقے سے پتا تھا کہ کس کام کے لیے مجھے بھیج رہا ہے, اور وہ جانتا تھا سب کچھ. یعنی مسلم نے, جو کل میں نے آپ کو بتایا تھا, مسلم ابن عقیل نے عمر ابن سعد کو یوں ہی نہیں منتخب کیا تھا وصیت کے لیے, ایک پرانا تعلق تھا, اس کی ایک حیثیت تھی, ٹھیک ہے. لیکن یہی دنیا کی ہرس و حوث, یہی دنیا کی ہرس و حوث, کہ یہ ایک عجیب ترین مثال ہے کہ دنیا کی ہرس و حوث کرامت کیسے کھینچ لیتی ہے انسان میں سے. اور اس کو جب کہا گیا کہ تم جاؤ تو اس نے کہا ایک رات کی مجھے مہلت دو. وہ پوری رات ٹہلتا رہا, اس کو نیند نہیں آئی. اور آخر میں شیطان نے اس کو کیا سکھایا, ابھی یہ کام کر لو, رے کی حکومت لے لو, بعد میں توبہ کر لیں گے. یہ خدا کے ساتھ فریب کاری ہے یا نہیں ہے؟ یہ خدا کے ساتھ دھوکہ دینا ہے نا, کہ گناہ کبیرہ بلکہ گناہ کبیرہ سے بھی بڑھ کر یہ کام کر لو اور بعد میں توبہ کر لیں گے. چھوٹے لیول پر ہم بھی اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جبکہ یہاں پر ہمیں امام علی علیہ السلام کا ایک جملہ یاد رکھنا چاہیے جو آپ نے بہت بہت ہی خوبصورت ایک حقیقت کی طرف آپ نے نشاندہی کرائی ہے, کہ کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا کیونکہ رب العالمین کے مقابلے میں جسارت ہے. کہ یہ نہ دیکھو, گناہ کی حیثیت نہ دیکھو کہ یہ گناہ تھوڑا سا تھا یا چھوٹا سا تھا, یہ دیکھو کس کی نافرمانی کی ہے. تو کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا, کوئی گناہ صغیرہ نہیں ہوتا. تو دنیا جو ہے وہ انسان سے اگر وہ تعلق پیدا ہو گیا, وہ دل میں کنیکشن بن گیا, تو سب سے پہلی چیز کون سی جاتی ہے؟ کرامت جاتی ہے نفس میں سے. اور اس کا توڑ اینٹی ڈوٹ قرآن کریم نے ہم کو کیا دیا؟ تقویٰ. اور تقویٰ کے بارے میں اگر آپ غور کریں اور جمع کرنا شروع کریں تو قرآن کریم میں بہت آیتیں آپ کو ملیں گی تقویٰ کے حوالے سے. نہج البلاغہ میں بے تحاشا کلمات آپ کو ملیں گے امیر المومنین علیہ السلام کے تقویٰ کے بارے میں, جس سے ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تقویٰ موسٹ فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ ہے انسان کے دین پر باقی رہنے کے لیے. متقی انسان اگر نہ ہو, تقویٰ کی صفت نہ ہو, تو انسان دین پر باقی نہیں رہ پائے گا, شیطان کھینچ لے گا اس کے نیچے سے زمین, ٹھیک. تو یہاں پر تقویٰ کی جو تعریف بیان کی گئی ہے قرآن میں بہت ساری, اس میں سے ایک آیت بس میں آپ کو سناؤں اور پھر امام حسین علیہ السلام کے جو جملے ہم بات کرنا چاہ رہے تھے اس کی طرف آ جائیں. صرف ایک آیت, اور اس میں تقویٰ کے حوالے سے نا ایک بہترین پیغام موجود ہے, سورہ زمر کی آیت نمبر 33. من جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. من جاء, جو کہ آیا, بالصدق, سچائی کے وسیلے سے, سچائی کی سواری پر, سچائی کا لباس اوڑھ کر, مختلف طریقوں سے با جو ہے مختلف طریقوں سے بیان ہو سکتا ہے. بالصدق یعنی سچائی کے لبادے میں, سچائی کی شکل کے ساتھ, سچائی والی حالت میں, یعنی جس کا پورا ڈھانچہ کیا ہو, صدق ہو, اس کے ساتھ وہ آئے. وَصَدَّقَ بِهِ, جس کا اوریجن سچائی ہو, وَصَدَّقَ بِهِ, اور سچائی کے ذریعے سے ہی وہ ہر چیز کی تصدیق کرے. آپ اگر غور کریں, یعنی اب ظاہر ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ جو ہے نا بہت, اس کے اندر ڈیپتھ ایسی ہوتی ہے کہ اس پہ سرسری گزرنا بہت مشکل ہے. آپ اس بات پہ غور کریں کہ آپ اپنی زندگی میں جتنا بھی عمل انجام دیتے ہیں, کیا وہ تصدیق یا تکذیب کے علاوہ کوئی اور چیز ہے؟ اب اس جملے پہ غور کریں کہ آپ اپنی زندگی میں کسی ایک چیز کو بھی ایڈاپٹ کرتے ہیں, یعنی مجھے مثال کے طور پر اس رستے پہ جانا ہے, اس پروفیشن کو لینا ہے, اس جگہ پہ رہنا ہے, ان لوگوں کے ساتھ رہنا ہے, تو ہر جگہ پر آپ کیا کر رہے ہیں کہ ایک افرمیشن دے رہے ہیں یس yes, اور اس کے مقابلے میں ایک تکذیب کر رہے ہیں نو. تو صدق بہی, یعنی جس نے اپنی زندگی میں جو بھی افرمیشن کی, جو بھی تصدیق کی, وہ اس سچ کی بنا پر تھی جس کے ساتھ وہ آیا تھا. مشکل لگ رہا ہے جملہ, پھر تھوڑی سی وضاحت کر دوں یعنی انسان جب اپنی زندگی میں انٹر ہوتا ہے تو بیسڈ آن سم ٹروتھ انٹر ہوتا ہے, کوئی صدق ہوتا ہے, کوئی سچائی ہوتی ہے, کوئی صداقت ہوتی ہے, جس کی بنیاد پر آپ زندگی کے ایرینا میں انٹر ہوتے ہیں. یعنی کچھ چیزیں آپ کے لیے ٹروتھ ہوتی ہیں, کچھ چیزیں اس کے مقابلے میں ٹرو نہیں ہوتی ہیں, جو آپ کا بلیف سسٹم بھی آپ کہہ سکتے ہیں, جس کو آپ اپنا ایمان بھی کہہ سکتے ہیں. اور جو لوگ اپنی زندگی میں کسی سچائی کے حامل نہیں ہوتے ہیں, کسی سچ پر ان کی زندگی کی بنیاد نہیں ہوتی, وہ رولنگ اسٹونز کی مانند ہوتے ہیں. ان کی ذات میں کوئی وزن نہیں ہوتا, ان کی شخصیت میں کوئی قدر نہیں ہوتی. جس کی زندگی کسی صداقت کے پائے پر نہ کھڑی ہوئی ہو, ٹھیک. تو من جاء بالصدق, جو سچ کے ساتھ آیا زندگی میں, سچ کی بنیادوں پر داخل ہوا, وصدق به, اور اسی صداقت کی بنیاد پر زندگی میں ہر چیز کو یس اور نو کہا. یعنی کہ ہم اپنی زندگی میں داخل ہو رہے ہیں یا علی یا حسین, اور جن چیزوں کو افرم اور اٹیسٹ کر رہے ہیں ان کا امام علی امام حسین سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے. یہ ایک عجیب تعریف قرآن نے بیان کی ہے, اولئک هم المتقون, وہ ہیں متقی, کہ جو اپنی زندگی میں سچ لے کر آتے ہیں. جیسے کل میں نے آپ کو حاج طیب رضائی کا واقعہ سنایا تھا کہ وہ بندہ خدا ظاہراً ایک بازاری شخص تھا, بازاری انہیں بازار میں بیٹھنے والا شخص تھا, کوئی عالم دین نہیں تھا, کوئی طالب علم نہیں تھا, کوئی ظاہراً متقی شخص نہیں تھا, لیکن وہ ایک سچ پہ بلیف رکھتا تھا کہ مجھے دھوکہ اور فریب نہیں کرنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا ہے. وہ اس سچ پر اس نے اپنی جان دے دی کہ میں سید پر تہمت نہیں لگا سکتا. اولئک هم المتقون, یہ متقین کی علامت ہے. یعنی جو جن کے پاس نہ سچ کا نظام موجود ہو, اور اگر کوئی نظام موجود بھی ہو تو ہر قدم پر اس پہ کمپرومائزز ہوتے ہوں, ہر قدم پر اس پہ ایڈجسٹمنٹس ہوتے ہوں, تو ایسے لوگوں کا تقوی سے یا متقین سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ ایک آیت, یعنی جتنی قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں ہیں متقین کے حوالے سے, کہ جو ان کی صفات اور اس کے فوائد بیان کرتی ہیں, لیکن یہ ایک آیت ایسی ہے جو متقین کی تعریف بیان کرتی ہے کہ متقین ہیں کون, متقی ہوتا کون ہے. تو یہاں بھی اگر آپ دیکھیں کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں نا, یہ سب جا کے کربلا سے کنیکٹ ہو جاتی ہیں, کہ کربلا کا بھی جو بنیادی عمل ہے یا جس عمل کی بنیاد جس بنیاد پر ہے, وہ کیا ہے کہ جا اب صدق, ہم ایک سچائی لے کر آئے ہیں کہ ہم باطل کے آگے نہیں جھکیں گے, وصدق بہی, اور اسی سچائی پر اپنی تصدیق کو پیش کریں گے, اسی پر افرم کریں گے, اسی پر اٹیسٹ کریں گے, چاہے اس کے لیے ہمیں سب کچھ دینا پڑ جائے. بھائی تقوی ہے, تقوی ہے تو کرامت ہے, کرامت ہے تو محبت حق ہے, محبت حق ہے تو لقاء اللہ کی جانب سفر ہے. بات واضح ہو رہی ہے انشاءاللہ. تو یعنی کہ یہاں پر خدا نے ہمارے سامنے کیا کیا ہے کہ اگر آپ قرآن کو دیکھیں, سیرت اہل بیت کو دیکھیں, گرم زیادہ ہو رہا ہے, کہ اگر ہم قرآن کو دیکھیں, سیرت اہل بیت کو دیکھیں, تو آپ کو پورا ایک وے لیڈ ڈاؤن ملتا ہے. اب ہمارے پاس, ہمیں رستہ پورا پتہ ہے, ہمارا ایمان, اگر میں پچھلی ساری گفتگو کو جوڑ دوں, الذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان وہ ہو جو محبت خدا کو جنریٹ کرے, ٹھیک, ایمان وہ ہو جو انسان کو متقی بنائے, یعنی آپ کا ایمان آپ کو سچ پر لائے, آپ کا ایمان آپ کو سچ پر کھڑا ہونے کی ہمت اور مضبوطی عطا کرے, آپ کے اندر صفت تقویٰ پیدا ہوگی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جتنی صفت تقویٰ آپ کے اندر تقویت پاتی جائے گی اتنی صفت کرامت ابھرے گی، بلند ہوگی، اور جتنی صفت کرامت آپ کے اندر زیادہ منور ہوتی چلی جائے گی اتنا ہی انسان حجت خدا سے قربت پیدا کرتا چلا جاتا ہے. کیونکہ میں پھر اس جملے کو دوہرا ہوں، خدا نے اپنے آپ سے تعلق رکھنے والی ہر ہستی کو کریم کہا ہے، خود کو بھی کریم کہا ہے، اور ہر وہ ہستی جو خدا سے متعلق ہے اس کے لیے صفت کرامت کے ساتھ اس کا ذکر کیا. تو اگر آپ اپنے اندر صفت کرامت پیدا کر لیں گے تو انشاءاللہ یو ول موو انٹو دیٹ کمپنی، آپ اس صحبت میں، کریموں کی صحبت میں آپ داخل ہو جائیں گے اور داخل ہو سکتے ہیں، اور پھر وہاں سے حجت خدا آپ پر وہ عمل اور کام کر سکتے ہیں کہ آپ کو بلند کریں اور لقاء اللہ تک پہنچا دیں. تو یہ پورا ایک نظام ہم کو یہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے امام حسین علیہ السلام کی برکت سے. اچھا، اب یہ سوال ہمارے لیے ریکرنگ ہے کہ کرامت والے کام کیا ہوتے ہیں. میں نے کل آپ لوگوں کے سامنے مثال کے ذریعے سے عرض کیا تھا کہ انسان کے پاس فار ایگزامپل رشوت لینے کے مواقع ہیں، وہ نہ لے، یہ نفس کریم ہے. ٹھیک ہے، انسان جو ہے وہ دھوکا اور فریب کر سکتا ہے، نہ کرے، اپنی زندگی دے دے، یہ نفس کریم ہے. انسان اپنے آپ کو جھوٹ بول کر بچا سکتا ہے، نہ کرے، یہ نفس کریم ہے. ٹھیک، تو یہ جو امام حسین علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا خطبہ ہے، اور اس کے اندر ہمیں کئی ایسے چیزیں ملتی ہیں کہ جو کرامت، جہاں سے ہمارے کرامت کی معرفت میں، اور یہ کہ ہم کس رستے پر چلیں کہ ہم اس کرامت کو حاصل کر سکیں، وہ سمجھ میں آتا ہے. اور اس خطبے کی جو خوبصورتی ہے وہ کیا ہے کہ اس کی بگننگ ہے ایوہ الناس، یعنی ایوہ الناس کا مطلب کیا ہے، اپلیکیبل ٹو آل ہیومینٹی. اور انشاءاللہ کل یا پرسوں ہم مصائب کے حوالے سے بھی ایک امام حسین علیہ السلام کے ایک جملے کا ذکر کریں گے کہ جو یہ بات سمجھا رہا ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام یونیورسل ہے، فقط کسی مخصوص طبقے کے لیے نہیں، دعوت سب کو ہے، سب اگر اس رستے پر آنا چاہتے ہو آؤ. ایوہ الناس نافسوا فی المکارم، مکارم میں، کرامت کے رستے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو. نافسوا فی المکارم، مکارم میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اب اس پیغام کو دیکھ رہے ہیں، پیغمبر اکرم کا جملہ، انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، خدا نے مجھے کیوں بھیجا ہے، تاکہ میں اخلاق میں سے جو کریمانہ اخلاق ہیں ان کو کمپلیٹ کر کے لوگوں کو بتاؤں اور تعلیم کروں. نافسوا فی المکارم وسارعوا فی المغانم، اور اپنا مال غنیمت جمع کرو تیزی سے، اپنا مال غنیمت جمع کرو. کیسے؟ اب اس کو آپ نوٹ کرتے جائیے گا کہ امام علیہ السلام کرامتوں میں اور انسان کے سرمائے کو کیا کیا قرار دے رہے ہیں. ولا تحتسبوا بمعروف لم تعجلوا، اس عمل کو اپنی نیکی میں مت حساب کرو جس کو تم جلدی سے انجام نہ دو، یعنی جس میں تم سستی کرو. کیا مطلب ہوا؟ یعنی جیسے ہم نے سوچا ہم کسی بندہ خدا کے ساتھ نیکی کریں گے، ہم صدقہ دیں گے، پھر اس کے بعد بیٹھ گئے. شیطان انسان کو سب سے زیادہ کس چیز سے روکتا ہے؟ صدقات سے روکتا ہے، لوگوں کے ساتھ نیکی اور بھلائی سے روکتا ہے، پھر بیٹھ گئے. یا کسی نے ہم سے کہا کہ میرا ایک مسئلہ ہے، میری ایک پرابلم ہے، آپ پلیز اس کو سالو کر دیں. مجھے پتا ہے کہ میں اس پرابلم کو سالو کر سکتا ہوں کسی دوسرے کے لیے، میں نے سوچا میں کل کر دوں گا. یہ وہ مثال ہے کہ جو عمل تم جلدی سے نہ کرو، یعنی جس عمل خیر میں تم سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرو، اس کو اپنے نام عمل میں حساب نہیں کرنا. ٹھیک ہے, یہ کس سلیبس کے اکارڈنگ ہے؟ یہ حساب کتاب کے سلیبس میں نہیں ہے یہ جملہ, یہ کرامت والے سلیبس میں ہے. ٹھیک ہے, اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں پر گفتگو جو ہے وہ عام حساب کتاب اور عذاب و ثواب کی نہیں ہو رہی ہے. یہاں پر گفتگو جو ہے وہ مکارم اور مغانم کی ہو رہی ہے, یعنی وہ چیزیں جو تمہارا قیمتی سرمایہ بنیں گی آخرت میں, وہ سب کچھ جو تمہارے لیے وسیلہ کرامت بنے گا. یہ کام نہیں کرنا. فمہما یکن لأحد عند احد صنیعۃ لہ رعا انہ لا یقوم بشکرہا, کہ اور تم اگر کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرتے ہو, کوئی اچھائی کرتے ہو, تو یہ مت دیکھو کہ وہ تمہارا شکریہ ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا. اگر تم کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہو تو یہ نہ دیکھو, انہ لا یقوم بشکرہا, کیوں, فاللہ لکو لہو بمکافاتہی, کیونکہ بندے جتنی ناشکری کریں اس کا مکافات سب خدا پوری کر دے گا, اس کا بدلہ خدا ہے. کہ بندے اگر ناشکری کریں, بندے تمہاری قدر نہیں پہچانے, دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس طرف, اس کی مکافات اللہ ہے. فَإِنَّهُ أَجْزَلُ عَطَاءً وَأَعْظَمُ أَجْرًا, بہترین عطا اور عظیم ترین اجر خدا کی بارگاہ سے. یہ درس کرامت ہے یا نہیں ہے کہ جو نفس کریم ہے اس کی کیا خصوصیت ہے کہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ وجہ اللہ کو دیکھ کے کرتا ہے, خدا کے چہرے کو دیکھ کے کرتا ہے, لوگوں کے منہ کو دیکھ کے نہیں کرتا کام. وَعْلَمُوا, یہ دو باتیں ہو گئیں. تیسری بات, وَعْلَمُوا أَنَّ حَوَائِجَ النَّاسِ إِلَيْكُمْ مِن نِعْمِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اور اس بات کا علم رکھو کہ لوگوں کی جو حاجتیں ہیں, جو لوگ لے کر تمہارے پاس آتے ہیں, وہ اللہ کی نعمتیں ہیں تمہارے اوپر, اللہ کے انعامات ہیں تمہارے اوپر, کہ لوگ اپنی جو حاجتیں لے کر تمہارے پاس آتے ہیں. فلا تمل النعم, تو اللہ کی نعمتیں تم کو ملول نہ کر دیں, اللہ کی نعمتیں تم کو رنجیدہ نہ بنا دیں. فتحور نقمن, کہ تم نعمت کو نقمت سے بدل لو, یعنی وہ سب کچھ جو خدا نے تمہارے لیے بطور نعمت بھیجا ہے تم ان سے کہو کہ یہ سب کیا ہے, اور اس کو نگلیکٹ کرو, ریجیکٹ کرو, کہ وہ نعمت نقمت اور لعنت سے بدل جائے. یہ کام نہیں کرنا. تین, ایوہ الناس من جادا سادا, من جادہ یعنی جس نے بخشش کی, جس نے جود سے کام لیا, سادہ اسے خدا سید بنا دیتا ہے, اسے خدا سرداری عطا کرتا ہے. ومن بخلا رذلا, اور جس نے بخل سے کام لیا وہ رذیل ہو گیا. اور یہ آخری جملہ, وَإِنَّ أَجْوَدَ النَّاسِ مَنْ أَعْطَى مَنْ لَا يَرْجُوهُ, اور انسانوں میں سب سے بڑھ کر جواد کون ہے, سب سے بڑھ کر بخشنے والا کون ہے, جو اس کو عطا کرے جو تم سے امید نہ رکھتا ہو, اسے عطا کرے جو تم سے امید نہ رکھتا ہو. اور وَإِنَّ أَعْفَ النَّاسَ مَنْ عَفَى عَنْ قُدْرَةٍ, اور انسانوں میں سب سے زیادہ معاف کرنے والا کون ہے, کہ تم کسی پر مکمل قدرت رکھتے ہو سزا دینے کی اور پھر اس کو معاف کر دو. جو میں نے کل حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ کو آیت سنائی تھی. وَإِنَّ أَوْفَلَ النَّاسِ مَنْ وَصَلَ مَنْ قَطَعَهُ, اور انسانوں میں سب سے زیادہ جوڑنے والا کون ہے, کہ جو اس کے ساتھ رشتہ جوڑے جو تم سے رشتہ منقطع کر دے. یہ ہے درس کرامت بزبان امام حسین علیہ السلام. تو یہاں سے, ان تمام چیزوں سے ہم کو جو چیز جو نقطہ، جو حقیقت، جو سچائی سمجھ میں آ رہی ہے کہ اب ہم اگر آئمہ علیہ السلام سے قریب ہوتے ہیں، اور یقیناً قریب ہونا ہی ہے، اور ہم کہاں جائیں گے؟ تو اس قریب ہونے کے ہمارے پاس دو رستے ہیں. ایک رستہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس سانچے میں ڈھالیں، یا دوسرا رستہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو جس ڈگر پہ چل رہی ہے اسی پر ہی چلنے دیں، اور فقط ان کی لفظی یاد اور ذکر کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں. اب یہ ہماری چوائس ہے کہ ہم دونوں میں سے کون سا رستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں. اور یہ تمام کی تمام باتیں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے، اور انشاءاللہ اگلے جو دو دن باقی ہیں اس میں اور بھی کچھ گفتگو رہے گی. تو اس کا پورا مقصد ہی یہی ہے میرا ہمیشہ، کہ ہمیں اس بات کی اپریسیشن حاصل ہو کہ ہمیں کیا کچھ بتایا گیا ہے. ہم اس طریقے سے بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں کہ جیسے شاید ہم سے کچھ پتہ ہی نہیں، ہمیں کچھ بتایا ہی نہیں گیا، کہ یعنی جس کی وجہ سے ہم اتنی عجیب عجیب باتیں کرنے پہ مجبور ہو گئے. یعنی اتنا کچھ ہے، اگر فقط میں امام حسین علیہ السلام کے ہی کلمات آپ کے سامنے بیان کر کے اس کی تھوڑی تھوڑی تشریح کرتا رہوں تو پورا محرم کم ہے، پورا محرم کا مہینہ کم ہے اس کے لیے. تو انشاءاللہ خدا کی بارگاہ سے امید ہے کہ پروردگار ہمارے ٹوٹے پھوٹے بیان میں اتنی طاقت عطا فرمائیں کہ انشاءاللہ سب سے پہلے میرے قلب پر، سننے والوں کے قلوب پر اثر انداز ہوں، اور ہم انشاءاللہ نورانیت امام حسین علیہ السلام سے اور برکات شہداء سے استفادہ کرنے کے قابل ہوں، علی الخصوص اس ماہ محرم میں. ایک صلوات محمد و آل محمد. امام حسین علیہ السلام کے جو قیام ہے، اور آپ کا جو مجاہدہ ہے، اور راہ شہادت ہے، تو اس کے مختلف پہلو ہیں. انشاءاللہ کل دوسرے پہلو پر کچھ گفتگو کریں گے، اور وہ یہ کہ لوگوں نے، جیسے کل میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، کہ اتنا مؤثر اور اتنا بہترین پورا نظام ہونے کے باوجود کتنے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کے اس پیغام کو قبول کیا؟ تقریباً 100، یعنی جنہوں نے کما حقہ قبول کیا، جو امام علیہ السلام کے ساتھ آخری منزل تک گئے. قبول تو لوگ کر رہے ہیں، مان تو رہے ہیں، لیکن جنہوں نے اس راہ کو امام علیہ السلام کے ساتھ طے کیا اور فنشنگ لائن تک گئے، وہ لوگ 100 سے زیادہ نہیں ہیں. ٹھیک. تو یہ جو دوسرا ایک پہلو بنتا ہے کہ وہ کیا چیز تھی کہ جس کی بنا پر لوگ قریب نہیں آ رہے تھے یا قریب نہیں آئے، اور جو سلوک لوگوں نے کیا جناب سید الشہداء کے ساتھ، وہ سلوک بھی مختلف اس کی رینجز ہیں. کچھ لوگوں نے بات نہیں سنی، کچھ لوگوں نے آپ کو جواب نہیں دیا، کچھ لوگ آپ کے ساتھ نہیں چلے، کچھ لوگوں نے ساتھ چلنے کے بعد چھوڑ دیا، کچھ لوگ تقریباً اینڈ تک پہنچنے کے بعد واپس پلٹ گئے، اور کچھ نے باقاعدہ دشمنی کی. یعنی اتنے قسم کے، 5-6 قسم کے رسپانسز ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کو اپنی دعوت اور اپنے پیغام کے جواب میں ملے. اور اس میں جو سب سے زیادہ دردناک پہلو ہے، اور سب سے زیادہ اذیتناک مرحلہ ہے اس پورے سلسلے کا، وہ اس وقت ہماری نظروں کے سامنے آتا ہے کہ جب تمام شہادتیں ہو چکی ہیں اور جناب سید الشہداء علیہ السلام میدان میں ہیں، اور جیسا کہ تاریخ ہم کو بتاتی ہے کہ آپ نے میدان میں تنہا کافی وقت گزارا ہے، کافی وقت آپ نے میدان میں دشمنوں کے سامنے تنہا گزارا ہے، تو وہ جو ایک جملہ جو ہم سب کے لیے دلوں کو پھاڑ دینے والا ہے، کہ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے ایک نظر کی شہداء کے لاشوں کی طرف اور آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے شیرو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ حسین اس وقت تنہا ہے؟ حسین اپنی مدد کے لیے بلاتا ہے کہ حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا. اور ایک جملہ جو آپ نے فرمایا جو بہت بہت زیادہ تکلیف دہ ہے کہ ہے کوئی جو آ کر آل محمد کی ناموس کو پناہ دے، ہے اس وقت کوئی جو آل محمد اور ان کی ناموس کی حفاظت کرے. کہ اے میرے شیرو، میں تم کو آواز دیتا ہوں، تم کو صدا دیتا ہوں، اور تم وہ ہو جو کہ میری ہر آواز پر فوراً موجود ہوتے تھے. آج کیا ہو گیا ہے کہ حسین تنہا ہے اور تم میری مدد کو نہیں آتے؟ اور اس وقت شہداء کے لاشوں میں حرکت ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ امام حسین علیہ السلام کو خیموں سے رونے کی آواز سنائی دینے لگی. امام علیہ السلام جب پلٹ کر خیمے کی طرف آئے تو وہاں پر بیبیوں کے خیموں سے جب آپ نزدیک ہوئے جہاں سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، تو آپ نے کہا کہ اے بیبیوں، ابھی میں زندہ ہوں، ابھی اپنے گریے کو محفوظ رکھو، میری شہادت کے بعد بہت سارے مقامات پر رونا ہوگا. تو ایک خیمہ، وہاں سے ایک صدا آئی کہ یا سیدی، اے میرے سردار. جب آپ نے صدا استغاثہ کو بلند کیا تو ایک 6 ماہ کے بچے سے اپنے آپ پر قابو نہ رکھا گیا اور اس نے اپنے آپ کو جھولے سے زمین پر گرا دیا. امام حسین علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں، جناب رباب کے خیمے میں داخل ہوتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام نے جو کچھ کہا گیا اس کا جواب نہیں دیا، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ اے رباب، لاؤ علی اصغر کو میری آغوش میں دو، میں دیکھوں کیا پریشانی ہے، کیا تکلیف ہے. آپ نے اس ننھے سے بچے کو اپنی آغوش میں لیا اور نامعلوم قلب سے قلب کے رستے سے کیا بات کی کہ پھر آپ ایک عجیب جملہ فرماتے ہیں کہ اے رباب، لاؤ شاید میں اس بچے کی پیاس کو بجھا سکوں. امام علیہ السلام نے اس تپتے ہوئے صحرا میں اس آگ برساتے ہوئے سورج کی دھوپ سے بچانے کے لیے علی اصغر کو اپنی ابا کے دامن میں چھپایا اور لے کر میدان میں آئے. تو دیکھنے والوں نے، اشقیا نے، عمر سعد اور اس کے فوجیوں نے یہ سمجھا کہ اب حسین تنہا رہ گئے ہیں، تو شاید اب قرآن کو اپنے دامن میں چھپا کر لائے ہیں تاکہ اس کو ہمارے درمیان حکم بنا کر امان طلب کر سکیں. لیکن جب حسین نے اپنے دامن کو ہٹایا تو قرآن کی کچھ آیتوں اور اس کی شکل کی صورت میں علی اصغر نمودار ہوئے. امام علیہ السلام نے بچے کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا اور فرماتے ہیں کہ اے فوج اشقیا، اگر تمہاری نظر میں قصوروار ہے کوئی تو میں ہوں. اس 6 ماہ کے بچے نے تمہارا کیا قصور کیا ہے؟ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، 3 دن کی پیاس سے یہ جاں بلب ہے، اگر ہو سکتا ہے تو اس کو تھوڑا سا پانی پلا دو. آگے تو کوئی نہ بڑھا، لیکن فوج میں ایک انقلاب برپا ہونا شروع ہوا. جب بہت سارے سپاہی پھوٹ پھوٹ کر اپنے منہ کو پھرا کر رونے لگے، ان کی ہمت نہ تھی کہ علی اصغر کے چہرے پر نظر ڈال سکیں. اس وقت حرملہ نے عمر سعد کے حکم سے تیر سے شعبہ کو اپنی کمان میں رکھا اور علی اصغر کے گلے کی طرف چلایا. علی اصغر کا گلا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور وہ تیر امام حسین علیہ السلام کے بازو میں پیوست ہوا. اور جو روایت کے عجیب جملے موجود ہیں کہ اس گلے سے بہتے ہوئے خون کو امام علیہ السلام نے اپنے چلو میں لیا اور اس کے بعد چاہتے تھے کہ زمین پر ڈال دیں، زمین نے اس کو قبول کرنے سے انکار کیا، اس کو آسمان کی طرف بلند کریں، آسمان نے اس کو قبول کرنے سے انکار کیا، اور امام حسین علیہ السلام نے اس خون کو بالآخر اپنے چہرے پہ مل لیا کہ اے نانا رسول اللہ، اے ماں فاطمہ زہرا، قیامت میں اسی حالت میں آپ کا فرزند آپ کے سامنے حاضر ہوگا۔ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار،
میرے نال کہاں